हमारे जो सुलुकी सुलेमानी और तरबियत साले, इनके दुरूस जो खानकाह में होते हैं आज भी इंशाअल्लाह उसमें से दर्स हो रहा है, क्योंकि हफ्ते का दिन है। इसमें हम फलसफाना तसव्वुफ से बात शुरू कर चुके थे। तो फलसफाना तसव्वुफ जो है, ये असल में फलसफा और जो इर्तिकाज और मुरक्कबात, उसकी एक कम्बिनेशन है फलसफाना तसव्वुफ। तो जो लोग भी फलसफे से ताल्लुक रखते थे और अपने दिल की सफाई और नफ्स की सफाई चाहते थे और उनको इसका इलम हो गया था कि इसके लिए मुराक़बात और जिक्र अज़कार कराए जाते हैं, तो उनने उनको उन चीज़ों को तो मान लिया। लेकिन उसके जो नतायज हैं वो वही फलसफा न रहे, लिहाजा वो गौर व खोज के तरीके जो फलसफियों के थे उनको इस्तेमाल करके तसव्वुफ पे असरअंदाज हो गए। हजरत सईदुलमिल्लत नौलमरकदू ने अपने महक्किकान किताब ख़याम में हकीम सूफ़ी उमर ख़याम के मज़हब की तहकीक करते हुए फलसफाना तसव्वुफ पर जो तबसरा फरमाया है, 1930 की तहरीर होने के बावजूद तारीख़ बसीरत एमा के नज़र नकीद रसी और नुक्ता फहमी का नमूना है। इरशाद फरमाते, मैंने ऊपर कहा कि फलसफाना तसव्वुफ फलसफा से बाहर नहीं, असल ये कि तसव्वुफ का लफ्ज़ अब मुद्दत से दो मानों में बोला जाता है, या यूँ कहो कि तसव्वुफ की दो किस्में, एक मजहबी तसव्वुफ और दूसरा फलसफाना तसव्वुफ। मजहबी तसव्वुफ से मकसूद मजहबी रूह यानी इखलास, मोहब्बत, जोहद, तक्वा, इबादत और शरीयत पर सुन्नत नबवी के मुताबिक अमल है, और इसी का नाम हदीस के इस्तेलाह में एहसान है। पहले और दूसरी सदी में जहाद और बाद इस किस्म के थे, आम मुसलमानों से अलग इनके कुछ खास अकायद और ख्याल नहीं थे, वो फलसफे से भी नाशना थे, वो सिर्फ कुरान और हदीस से शुगल रखते थे और रोज़ा नमाज तिलावत कुरान और नौफिल इनका शब रोज़ का शुगल था और इखलास अमल और खल की खिदमत पर उनके यहाँ सबसे ज़्यादा जोर था। जबकि फलसफाना तसव्वुफ से मकसूद इलाहियात के मुतालिक हकीमाना ख्यालात रखना और फलसफे की तरह खुश्क ज़िंदगी अख्तियार करके इनकी अक्ली अखलाकी तालीमात पर अमल करना है। पहले तसव्वुफ का मरकज़ ख्याल नबूवत है और उसमें अंबिया के हवाल की पैरवी होती है, और दूसरे तसव्वुफ का मरकज़ हिकमत है और उसमें फलसफा फलासफा और हुकमा के हवाल की पैरवी की जाती है, वो शैतान बेनोमा यानी दोनों में फ़र्क है। ख़याम का तसव्वुफ मजहबी नहीं बल्कि हकीमाना था, यानी उसके सामने अंबिया के हवाले नहीं थे बल्कि हुकमा के हालात थे और इन्हीं के ख्याल थे। तसव्वुफ के इन दोनों किस्म में इम्तियाज़ न करने के सबब से इस्लामी तसव्वुफ के मग़रिब मुसन्निफ़ीन को बहुत कुछ इख्तलात और इक्तबास पेश आया। अमली तसव्वुफ का आगाज़ तो इस्लाम में ज़ोहद व तर्क के दुनिया में गुलों से हुआ, लेकिन बाद को इस पर जो नजरी तसव्वुफ दाखिल हुआ जिसमें ख़ास ख्यालात, ख़ास अकायद और ख़ास किस्म की फ़लसफे की आमेजिश थी, वो जदीद अफलातून स्कूल की तालीमात थी जो इस्लाम के ख़ास तसव्वुफ में 30वीं सदी के अवाखिर में शामिल होने लगी। यानी वो यही वो तसव्वुफ है जिसको हम फलसफाना तसव्वुफ कहते हैं। यानी अल्लाह जल्ल शानहू के बारे में गोया कि किस्म की रिसर्च, ये बात शामिल हो गई। और फलसफियों ने जिस किस्म की बातें की थी, यूनानियों ने, सुकरात ने, मुकरात ने, तो उनकी बुनियाद पर ये सोचें डेवलप होने लगी। इस फलसफान तसव्वुफ का माखज़ यूनान का इशराकी और स्कंदरिया का अफलातून स्कूल होना बाज़ कदीम मुसलमान हुकमा के नज़दीक मुसलम था। चुनाचे मशहूर हकीम अबू रेहान बेरूनी 440 हिजरी में कहता है ان حکیموں میں بعض ایسے تھے جو سمجھتے تھے کہ تمام اشیاء حقیقت میں ایک ہے. پھر ان میں بھی دو فریق ہے. ایک فریق اس کا قائل ہے کہ نشا کی امتیازی صفت ان میں چھپی موجود رہتی ہے, اور دوسرا کہتے ہیں کہ اس وقت تک ان میں موجود نہیں رہتی بلکہ آئندہ اس کی استعداد ان میں موجود رہتی ہے. مثلا انسان پتھر جمادات سے صرف اس لیے ممتاز ہے کہ وہ علت اولیٰ یعنی خدا سے رتبہ میں قریب ہے, ورنہ وہ بھی پتھر اور جماد ہی ہے. ان میں بعضوں کی رائے یہ تھی کہ حقیقی وجود صرف علت اولیٰ کا ہے کیونکہ وہ اپنے وجود میں غیر کا محتاج نہیں, اس کے علاوہ دوسرے موجودات اپنے وجود میں اس کے محتاج ہیں. جو اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہے اس کا وجود خیالی اور حق نہیں ہے, اور حق وہی ایک اول ہے, اور یہ رائے صوفیہ کی ہے اور وہی حکما ہے کیونکہ صوف یونان میں حکمت کو کہتے ہیں, اور اسی سے فلسوف کو یونانی پہلے صوفہ کہتے ہیں چنان یعنی حکمت کا عاشق, اور چونکہ اسلام میں بعض لوگ ان کی رائے کے قریب ہو گئے اس لیے وہ اسلام سے صوفیہ پکارنے لگے. علامہ ابن تیم رحمۃ اللہ علیہ جو عقل و نقل و فلسفہ اور مذہب دونوں کے امام تھے اپنے رسالہ سما اور رقص میں لکھتے ہیں, اور ابن سینا نے ایک فلسفہ پیدا کیا جس کو اس نے پہلے یونانی فلسفہ اور مسلمان میں سے بدعتی متکلمین جہیمیہ وغیرہ کے حالات سے ملا جلا کر بنایا تھا, اور بہت سے علمی اور عملی باتوں میں وہ اسماعیلی ملحدوں کے راستے پہ چلا, اور کچھ باتیں اس میں صوفیہ کی ملا دی جو حقیقت میں اس کا خیال اسماعیل کرام تھا باطنیہ کے خیالات سے ماخوذ تھی, کیونکہ ابن سینا کے آل خاندان مارک مصر کے حاکم امر اللہ موت فاطمی اسماعیلی کے پیروں میں سے تھے. یہ لوگ اسی کے زمانے میں تھے, ان کا مذہب رسائل اخوان الصفہ والوں کا تھا. حاجی خلیفہ چل پائی کشف الظنون میں تصوف کے متعلق رکھتے ہیں, اور جاننا چاہیے کہ حکماء الہیات میں سے اشراقی مشرب اور اصلاح میں صوفیوں کے مانند ہیں. خصوص میں سے پچھلے اشراقی, لیکن فرق صرف ان مسائل میں سے جن میں اشراقیہ کا مذہب اسلام کے مذہب کے مخالف ہے, اور یہ کچھ بعید نہیں اصطلاح تصوف انہی کے اصطلاح صوف سے ماخوذ ہو, جیسے کہ اس شخص سے چھپا نہیں جس نے اشراقی فلسفہ کی کتابیں دیکھی ہیں. خیر یہ لوگ تو حضرت تصوف سے باہر کے ہیں. شیخ فخر الدین عطار رحمۃ جو مشہور صوفی ہیں, اپنے تذکرہ اولیاء میں شیخ ابوالحسن حرقانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ بولی سینا کی بائی ملاقات کا تذکرہ لکھتے ہیں. تاباد از طریقت تصوف بفلسفہ کشید چنا کے معلوم حس دبستان المذاب کو مصنفنا فانی کشمیر المطوفی, میں خود اس فلسفہ تصوف کو شراب سے بدمستہ صوفیہ کے اقاد کے زمن میں ایک عارف کی زبان سے نقل کرتا ہے. از عارف باق سبحانی نام نگار شنیدہ کہ درعقائر صوفیہ صوفیہ بمانس کی اشراکیاں راست صوفیہ کنو عقائد برمز و اشارات درامیخ تاند تا اہل دنیا درنیابت برسنت انبیاء و اولیاء و قدماء حق. ان حوالے سے واضح ہے کہ فلسفیان تصوف فلسفہ اشراق جدید افلاطون الہیات اور اخوان الصفا کی تعویلات کے اثر چشمہ کی دارے ہیں. فلسفیان تصوف کا آغاز حضرت سید الملت کو اصول کے نزیر اسلام کی ایمانہ یا فلسفیان تصوف کا آغاز چوتھی صدی ہجری میں ہوا ہے. چنانچہ تعریف فرماتے ہیں کہ ایمان تصوف کا آغاز بیلی میں کے ذریعے افسایا ہوا 321 ہجری سے 429 ہجری یعنی سلجوقیوں کی پیدائش تک بس عروج رہے. اس حکیمانہ فلسفیانہ تصوف کے اسلام میں پیدا ہونے کا بڑا سبب یونانی علوم حکمت کے مسلمانوں میں مشہور تھا. تیسری چوتھی صدی ہجری میں یونانی اور دیگر فلسفیانہ علوم نے مسلمانوں پر اپنا سایہ ڈالا, تو جہاں دوسرے طبقات علوم متاثر ہوئے صوفیہ کا ایک طبقہ فطرتاً یا اقتصاباً فلسفیانہ ذہن رکھتا تھا, یونانی الہیات و عجمی نظریات حکمت کے پرچار میں الجھ گیا. یا فلسفہ کو وہ طبقہ جو تصوف سرریت کی طرف طبی میلان رکھتا تھا, نام نہاد فلسفہ نے تصوف کا لمبردار بن گیا اور خالص اسلامی سلوک سے علیحدہ ایک نظریہ طرز و فکر ریاضت کی طرح ڈالی, جو کہ معنی مشکل جافیوں فلسفہ نظریات الفلاطونی مشاقی ریاضیات کا مجموعہ تھا. درحقیقت فلسفی صوفیہ مسلمان فلاسفہ حکماء اسلام کی ایک شاخ ہیں جو اسلام میں فلسفہ یونان و عجم کے نمائندے تھے. علوم قدیم اور فلسفہ یونان ان کا خاص فن تھا, اور وہ فلاسفہ کی تعلیمات کو اصل حقیقت جان کر انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو ان کے مطابق ثابت کرتے تھے, اور دونوں بات جان کر میں تطبیق دیتے. اسلام میں حکماء کے ظہور و شیوع کا مسئلہ فلسفی صوفیہ کے آغاز کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے. اس لیے حکماء اسلام کے آغاز کے مطابق حضرت ملت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق تاریخ نقل کی جاتی ہے اور کام فرماتے ہیں. اسلام سے پہلے حران واقع عراق میں کچھ حکماء کا گروہ تھا جو ایک طرف ایرانی اور دوسری طرف مصری یونانی فلسفہ میں مار تھا. اس قسم کا گروس گندریہ مصر میں موجود تھا جو ایک طرف عیسائی اصول اور دوسری طرف یونانی فلسفہ کے خیالات سے متاثر تھا۔ اسلام آئے تو اصطلاح میں سبھی غرق ہو گئے۔ عباسی نے جب عراق کو پایتخت بنایا تو علوم و فنون کے ترجموں کی طرف توجہ ہوئی تو اس گروہ کے نصیب جاگے۔ ان میں حران کے عیسائی بھی اور سریانی پیش پیش تھے۔ اسلام سے متاثر ہو کر اصول تطبیق جو وہ ایرانی عیسائی اور دوسرے مذہب اور فلسفیانہ خیالات کے درمیان برت چکے تھے وہی اسلام کے ساتھ برتنے لگے۔ انہیں کے مسلمان اور خیالوں کے نام حکماء اسلام قرار پایا۔ ان حکماء کی شریعت کا سب سے مکمل صحیفہ قرآن الصفحہ کے 51 رسائل ہیں۔ نیز یعقوب قندی الموجود، فارابی، بولی سینا اور ابن مسکیہ المتوفی کے 421 کی تصنیفات ہیں۔ یعقوب قندی کی تو کوئی فلسفانی کتاب نہیں ملتی مگر فارابی 339 ہجری کے رسائل و خصوصاً کا رسالہ فصوص اس فرقہ کے خیالات کا انداد ہے۔ فارابی کے بعد بولی سینا کے الہیات شفا و اشارات اور ابن مسکویہ کے الف الاکبر اور اوسط والا صغر و کتاب طہارت وغیرہ کتابیں۔ اس حکماء اسلام یا مسلمان فلاسفروں کی جماعت کا مقصد عقل و نقل اور مذہب و فلسفہ میں تطبیق تھا۔ ان کے خیال میں حکماء کے آراء اور انبیاء کی تعلیمات یکساں صداقت پر مبنی ہیں اور دونوں برابر کی سچائیاں ہیں۔ پیغمبروں کی تعلیمات میں اگر کوئی ایسی بات ہے جو بظاہر عقل کے خلاف ہے تو اس کی تعویل کر کے اس کے معنی کی تشریح اس طرح کی جائے کہ وہ عقل و فلسفہ کے مطابق ہو جائے۔ یہ اصل بنیاد بات ہے۔ یعنی ابھی اس کا کنکلوژن سامنے آ گیا۔ بنیادی بات یہ تھی کہ حکماء کا ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ اسلام سے پہلے سے موجود تھا۔ سقراط ہو، فقراط ہو، افلاطون ہو، یہ کی کتابیں موجود تھیں، ان کے مدرسے موجود تھے اور ایک خلقت ظاہر جو ذہین طبقہ تھا وہ ان سے متاثر تھا، کیونکہ ظاہر جو ذہین طبقہ ہوتا ہے تو وہ اسی میں یہ وہ زیادہ وہ کرتے ہیں۔ میں جب جرمنی میں تھا تو میں نے ان سے سنا تھا کہ وہ جو جس میں میتھمیٹکس اور اس قسم کی چیز الیکٹریکل چیزیں زیادہ انوالو ہوتی تھیں ان کو پہلے نمبر پہ رکھتے تھے، یہ سب سے زیادہ پوچھے لوگ یہی۔ اس کے بعد پھر جس میں کمپیوٹر وغیرہ استعمال ہوتا ہے، کمپیوٹر میں انسان کا اپنا ذہن کم استعمال ہوتا ہے نا، کمپیوٹر زیادہ استعمال ہوتا ہے تو وہ نمبر دو سمجھے جاتے تھے۔ یہ بھی چیز ہے، بلارا ہے، اور جو لیبارٹری میں ہوتے تھے ان کو ڈونک کہتے تھے۔ یہ بالکل جی بالکل، لیکن اس میں ذہین لوگ نہیں شامل ہوتے، انہوں کا یہ طریقہ کار تھا۔ تو اب میں دیکھوں جرمنی میں ان پر کافی لوگ کام کرتے ہیں ان چیزوں پہ، یعنی جو ہم لوگ کہتے ہیں میتھمیٹیکل جو مطلب ماڈلز ہیں اس کے اوپر بہت کام ہوا ہے رشیا میں اور مطلب جرمنی میں، یہ بہت ہوا ہے۔ کیونکہ امریکہ میں جو کام ہے وہ ہی نہیں سما پوز ہے، یعنی وہ لوگ انہیں چیزوں کو بنیاد بنا کر چلاتے ہیں کام۔ یہ آئنسٹائن وغیرہ جو تھا وہ سب مطلب اسی انسٹیٹیوٹ کے لوگ تھے۔ تو ان کا یعنی مطلب یہ بات تھی کہ ذہانت کی علامت یہ سمجھ جاتی کہ لوگ ان میں شامل ہو، اور پھر باقی لوگ ان سے متاثر ہوتے تھے کہ یہ ذہین لوگ کی گروہ ہے۔ یعنی مطلب یہ اس قسم کی بات ہوتی۔ تو اس طریقے سے اسلام میں جب یہ آ گئے نا تو جو اسلام میں ذرا تھوڑے سے عقل سے زیادہ انکلائنڈ تھے تو وہ اسی سے اپنے آپ کو تھوڑا سا سمجھنے لگے کہ ہم بھی ان میں ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان سے متاثر ہونے لگے اور ان چیزوں کو پڑھنے لگے۔ ابتدا میں تو شاید جس کو کہتے ہیں نا وہ سادگی کے ساتھ انہوں نے یہ کیا ہوگا کہ ہم لوگ دوسروں سے استفادہ کر لیں، دوسرے استفادہ کرنے میں کیا رہے، ابتدا میں تو شاید یہی چیز ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ وہ چیزیں ان کے اوپر چانے لگی۔ درمیان کی جو بات حضرت نے کہی بہت اہم بات کی، وہ لوگ جو مصر اور ایران جو اسپیشلی مطلب اس قسم کے لوگ ہیں، جو تقی عباس قسم کے لوگ ہیں، یعنی جن کا یہ خیال ہوتا ہے کہ مطلب یہ ہر ایک سے کام نکالو، تو اس کے لیے وہ جس مذہب کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں تو وہ پھر تدبیر کرتے رہتے ہیں، مطلب اپنے مذہب کو اس کے مطابق ثابت کرتے ہیں، اس کے مذہب کو اپنے مذہب کے مطابق ثابت کرتے رہتے ہیں۔ مطلب وہ ایک اس قسم کی پہلے سے ان کا ایکسپیرئنس بہت زیادہ تھا، تو انہوں نے وہی ایکسپیرئنس جو ہے یہاں پر بھی استعمال کرنا شروع کر دیا۔ نتیجتاً ایک اسکول آف تھاٹ بن گیا، اور اسکول آف تھاٹ سے بعد میں فلسفیانہ تصوف اوریجنیٹ ہو گیا. اب اس میں یہ کہ فلسفہ عقل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور تصوف کو جو مطلب یوں سمجھ لے کہ خیالات کی صفائی اور اعتدال دلانا، یعنی گویا کہ یوں سمجھ لے وہ چیزیں جو کنونسنگ سے تعلق رکھتی ہیں، اس کے ذریعے سے جو چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں جس میں عقل کا استعمال زیادہ ہوتا ہے وہ انہوں نے زیادہ استعمال کرنا شروع کیا. اور الہیات میں بھی باتیں کرنے لگے، جس کے لیے انہوں نے اپنے باقاعدہ ماڈل بنائے اور اس پہ جو ہے مطلب بات چیت ہونے لگی. ہمارے جو مذہبی طبقہ ہے، علماء کا طبقہ، وہ پہلے پہلے ان چیزوں سے بالکل مانوس نہیں تھا، تو ان لوگوں کے ان کے ساتھ ٹکراؤ آ گیا، جس میں پہلا ٹکراؤ جو شدید ٹکراؤ تھا وہ حضرت محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ فتنہ خلق القرآن. یہ بھی تو فلسفانہ مسئلہ تھا، یعنی قرآن مخلوق ہے، یہ نعرہ ہوتا ہے قرآن مخلوق ہے. اب ایک نظر عوام کی ہے، ایک نظر خواص کی ہے. عوام کا نظر اس ان حروف پر ہے کہ یہ قرآن ہے، مخلوق. تو اگر عوام کو کہا جائے قرآن مخلوق ہے تو اس کو مان لیں گے آسانی کے ساتھ کہ ہاں قرآن، یہ بالکل یہ تو ختم بھی ہو جاتا ہے، کسی نے لکھا ہے، حادث ہے. اب دلائل وغیرہ اس پہ دے، جیسے آج کل ہمارے سوشل میڈیا سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، تو اس طرح اس پہ کتابیں وغیرہ لکھی گئی تو عوام تو اس کے ساتھ وہ ہو گئے. حالانکہ جیسے مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بات کی ہے کہ قرآن اصل میں اللہ کا کلام ہے اور اس کے لیے کوئی حادثی چیز نہیں ہے کہ مطلب یہ کہ اس کو بعد میں لکھا جائے یا بعد میں آ گیا ہے، وہ پہلے سے موجود ہے اور ختم بھی نہیں ہو سکتا. اب یہ بات ہے کہ اس کی طرح اگر کوئی نقل یہاں پر لکھ لے تو وہ چیز تو مخلوق ہوگی، لیکن وہ تو مخلوق نہیں ہے نا، وہ تو قرآن تو اترے، اس کو تو کوئی چڑھ نہیں سکتا، وہ تو ختم نہیں ہو سکتا. یہ تو یہاں کے حروف ختم ہو گئے، قرآن تو ختم نہیں ہو، قرآن تو اپنی جگہ موجود ہے. جیسے خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کی دیواریں اگر کوئی ڈا بھی لے اللہ تعالیٰ بچائے، خانہ کعبہ تو ختم نہیں ہوگا، وہ تو جگہ موجود ہے، کیونکہ اس کا تعلق تجلی مسجودی کے ساتھ ہے، اس کا تعلق دیواروں کے ساتھ نہیں ہے. بلکہ آپ ان کی دیواروں کو لے کر پاکستان میں آ کر اس کی طرف سجدہ تو نہیں کر سکتے، اور وہاں دیواریں نہیں بھی ہوں گی پھر بھی سجدہ کریں گے، اور نئی دیواریں آپ لگا لیں ان کی طرف بھی سجدہ ہوگا. ٹھیک ہے نا، تو یہی فرق مطلب ظاہر عوام کو تو معلوم نہیں ہوتا، یہ تو خواص کی بات ہے نا. تو مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ جس خوبصورتی سے ان چیزوں کو سمجھایا ہے، اس وقت یہ انسٹیٹیوٹ ڈیولپ تو نہیں ہوا تھا، اس وقت یہ عوام و خواص والی بات اور یہ جو صفات سمانیہ ہے اور یہ تمام چیزیں تو اس طرح انسٹیٹیوٹ پہ ڈیولپ نہیں ہوئے تھے، ضرورت ہی نہیں تھی پہلے. اس وقت امام صاحب فرماتے تھے صرف ایک ہی بات کہ مجھے قرآن اور حدیث میں بتا دو کہ ایسا کہا گیا ہے، تمہیں مان لوں. بڑی مضبوط بات پکڑی تھی، لیکن عوام کی سمجھ میں آنے والی نہیں تھی کہ مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن کو مخلوق کہا گیا ہو، قرآن میں حدیث میں، یہ بتاؤ. یہ جو ہے نا وہ تو تشدد کرتے تھے امام صاحب پر، چار پشتے تشدد ہوئے حضرت پر، چار بادشاہ تبدیل ہوئے، کوڑے لگائے جاتے تھے اور وہ بادشاہ جو بڑے حلیم بادشاہ جیسے مامون رشید سمجھے جاتے، انہوں نے اتنا ظلم کیا حضرت امام صاحب کے اس بنیاد. تو امام صاحب تو یہی بات کرتے ہیں. اب اللہ پاک نے جب مدد فرمائی تو ایک مجذوب نما آدمی، پتہ نہیں اس کا نام میں بھول گیا ہوں، واسق باللہ، جو بہت جابر حکمران تھا، لوہے کا خود پہنتا تھا، اپنے محل میں بیٹھا ہوا تھا دربار میں، اور یہ ساری چیزوں کو پاڑ کے آ گیا. لوگ اس کو پکڑ رہے تھے، وہ کہتے ہیں مجھے جو ابن حدود سے بات کرنی، وہ جو ہے نا وہ جو سب چیزوں کا جڑ قاضی بن داؤد یہ ہم سے بات کرنی ہے. اور لوگ پھر بادشاہ نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا آنے دو. تو دیکھیے کیا بولتے ہیں, آپ سے بات نہیں کہ قاضی بن داؤد سے بات کرنی ہے. انہوں نے کہا اے ابن داؤد, تو جو یہ بات کرتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے, یہ بات اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا؟ دو باتیں, کہ نہیں پتہ تھا اور پتہ تھا. اگر نہیں پتہ تھا تو خبیث کیسے جانتا ہے اس کو, اور اگر پتہ, مطلب اگر پتہ تھا وہ نہیں بتایا تو اے خبیث تو کیوں بتاتا ہے؟ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا, کیا ان کو پتہ تھا؟ اگر نہیں پتہ تھا تو خبیث تجھے کہتے ہیں سے پتہ چل گیا, اور اگر پتہ تھا نہیں بتایا تو اے خبیث تو کیسے بتا دے؟ اور یہ بات واسق باللہ کے دماغ میں بیٹھ گئی اور وہ سے سوٹا, اور یہی بات کر رہا تھا مسلسل. یار ان کو کلک کر گئی نا بات, کے مطلب یہ کیا, اگر اللہ پاک نے نہیں بتایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تو تم کون ہو بتانے والے؟ ہاں جی, تو چلتے چلتے جو ہے کہتے جاتے, تو وہی اپنے گھر پہنچ کے, محل میں پہنچ کے وہی سے ٹرمینیشن آرڈر قاضی بن داؤد کو مل گیا. اور یہ اپنے گھر پہنچ گیا تھا قاضی بن داؤد, وہ گھر پہنچتے اس پر فالج کا حملہ ہوا. بس اس طرح سے اس فتنے کا استقبال ہو گیا چار پشت. ہاں جی, اللہ اکبر, وہ جنازہ جو محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ہوا تھا. تو یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں, یعنی اتنا بڑا فتنہ بن گیا کس چیز کا؟ صرف خیالات کی بنیاد, درمیان میں کچھ نہیں, صرف خیالات کا مجموعہ ہے. اس میں اتنا تشدد کہ مانو, یہ مانو ورنہ تم زندہ نہیں رہ سکتے, اس کو ایمان کا مسئلہ بنا لیا. ہلکی ایمانیات جو ہے وہ اوپر سے چلی آ رہی ہوتی ہے, نیچے سے نہیں بنتی. تو آپ اندازہ کر لیں اول یہی بات کتنی غلط تھی, کہ یہ چیزیں ایمانیات جو ہے نا وہ تو بس ہے, مطلب ظاہر علی مکمل تو لکم دین حکم دین تو مکمل ہو گیا. تو درمیان میں ایسی بات کون سی آ گئی جس پر ایمان اور کفر اور ایمان کا مسئلہ طے ہو جائے؟ وہ تو ہو نہیں سکتا. لیکن ان لوگوں نے اتنی محنت کی تھی ان لوگوں پر کہ وہ باقاعدہ ان کا انشور کیسا بن گیا تھا. تو یہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ابتدا تھی اس چیز. تو ان لوگوں نے باقاعدہ اپنے انسٹیٹیوٹ ڈیولپ کیے اور باقاعدہ اس کی اشاعت کی. تو اس میں دیکھ لیں چنانچہ رسالہ اخوان الصفا کے مصنفین لکھتے ہیں, ہمارے معزز اہل علم بھائیوں کا مذہب یہ ہے کہ ان شرعی اور عقلی دونوں علوم میں غور کریں اور دونوں کی حقیقتوں کو کھولیں, یعنی علوم حکمت فلسفہ اور علوم نبوت دونوں کی, پھر جان لیں کہ علم حکمت اور علم شرعی دونوں خدائی علم ہے. غرض اور مقصود اصلی میں دونوں متفق ہے اور جزیات میں مختلف ہے. یعنی کہ فلسفے کی برتنی غرض جیسے کہ یہ کہ وہ یہ ہے کہ انسانی قوت کے مطابق صفات الہی سے تشبیہ تشبہ پیدا کیا جائے, جیسے کہ ہم اپنے سارے رسالوں میں بیان کیا. اس طرح نبوت اور شریعت کے غرض بھی نفس انسانی کی تہذیب و اصلاح ہے. اس میں دنیا کے کون و فساد کے جانب سے اس کو رہائی دینا اور دنیائی آسمان کی جنت اور اہل جنت کی دمت تک پہنچانا, یہ دونوں کی متحدہ غرض ہے, اور یہ علوم حکمت اور شریعت دونوں کا واحد مقصد. گزر چکا کہ انہیں حکمہ اسلام کے اہم شاہ صوفی حکمہ کی تھی, چنانچہ ان کے ایک نمائندہ صوفی حکیم عمر خیام ہے, وہ جس تصوف کا مدعا پیروکار ہے, اس کے اصول و فروغ قد و خال طریق فکر و نظر انہیں مسلمان فلسفہ کے بولی اور صدائے باز گشت ہے. چنانچہ وہ اپنے رسالہ کلیات الوجود کے آخری باب میں شناخت خداوندی کے چار طالب طبقات متکلمین فلسفہ اور اسماعیلی باطنی والے تصوف کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ فارسی میں ہے, خیام میں متعدد مقامات پر اس بات کو نقل کرنا اپنی رائے کا اظہار فرمائے, ایک جگہ اس پر تبصرہ فرمائے, ارشاد فرمائے, یہ اصول, یہ طرز کلام, اس طرح تمام طرز کے اندر یعنی اشراقی الہیات یعنی جدید افلاطون نے حکمہ کیے, اور بالکل یہی رنگ رسائل اخوان الصفا میں جھلکتا ہے, اور یہ فلسفان تصوف کی غایت ہے. ایک دوسرے مقام پر اقرار فرماتے اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ وہ یعنی خیام متکلم حکیم نہیں تھا, فلسفی حکیم بھی نہیں تھا, اور اسماعیل حکیم اگر تھا تو صوفی حکیم, اس طریق کو پسندیدہ اور ثواب جانتا تھا. ایک دوسری جگہ سے بات کے شروعات میں اس طرح ظاہر فرماتے ہیں, اس رسائل خیام کا دوسرا اصول خیال یہ ظاہر ہوتا ہے کہ متکلمین کے مناظرانہ اور حکمہ کے فلسفیانہ شعبہ بازی اور نقطہ پرور کے تلسم کو بیاسر سمجھ چکا تھا، وہ تصوف کے درجے اشراق سے جانتا کہ نظاروں کا اس کو چسکا پڑ رہا تھا۔ اس آخری باب سے واضح خیام متکلمانہ مناظر حکیمانہ دلیلوں اور حصول تسکین کی اسماعیلی باتیں طریقے سے تشفی نہ پا کر تصوف کے مشاہدات و انوار سے فیض چاہتا تھا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ خیام کے اس آخری باب میں کچھ اختصار سے وہی امام غزالی کے من من زلال میں شرح و تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ ان چار فرقوں کا ذکر ہے اور امام کا ان چاروں بیان یہی تبصرہ ہے، اور آخر متکلمین حکمہ اسماعیلی کے دلائل و تلقینات سے تسلی نہ پا کر صوفیہ کے گروہ میں داخل ہو جانے کا بیان ہے۔ اب یا تو اس زمانے میں اکثر نظر ایک راستے تصوف کے مقام پر پہنچے تھے، اس لیے خیام و غزالی کی واردات یکساں ہیں، یا ایک کی اصلی دوسرے کے نقل ہیں۔ امام غزالی نے یہ کتاب جو حقیقت میں اس کے سوانح اور واردات کل بھی ہیں تقریباً 50 برس کی عمر میں غالباً 499 میں لکھی ہے، اور 428 سے 500 تک کا زمانہ خیام کے سلسلہ کلیات وجود کی تعریف کا ہے۔ ان اقتباسات سے واضح ہے کہ عمر خیام صوفی حکیم تھا، اس لیے اس کے سوانح اس کا مسئلہ مذہب صوفی کما کے کسی طبقے کے خیالات طریقے ترجمہ نہیں کر سکتا ہے۔ مزید برائے اس کے حوالے نظریات سے اسلامی فلسفیانہ تصوف کے آغاز و نفوذ کا مہم ایک حد تک حل ہو سکتا ہے۔ ان کی روشنی میں فلسفی متصوفین کی افکار و طریقہ تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے خیام کو فلسفی صوفیہ کی ایک بہت بڑی جماعت کا نمائندہ اور فلسفیانہ تصوف کامل سمجھ کر مزید وضاحت کے لیے صحیح صاحب کی چند نقل کرنے غالباً یہ طوالت تو نفسی بمال نے ہوگی۔ کام فرماتے ہیں، خیام کے طریقہ و مذہب کی تفصیل اس کے قدیم سوانگار کاتب اسفانی نے ان الفاظ میں کیے، خیام خراسان کا امام، اپنے زمانے کا علامہ تھا، یونان کے علم جانتا تھا اور واحد جزا دہندہ کے طلب کی تلقین کرتا تھا۔ اعمال بدنی کے پاکی کے ذریعے سے تاکہ نفس انسانی پاکیزہ ہو، اور یونانی فلسفہ اصول کے مطابق اخلاق کی اختیار کرنے کا حکم دیتا تھا۔ ان چند صدور میں خیام کی جو تصویر کی ہے، اس سے زیادہ اس کے خلاف کی کوئی تصویر نہیں مل سکتی۔ اور تو یہ وہی شریعت ہے جس کی تلقین افغان صفحہ میں ہے، وہ جس کے اجمالی نقشہ ابو علی سینا کے الہیات میں نظر آتا ہے، اور اوپر جاؤ تو یونان کے خالص روایت کی اور اخلاقی فلاسفروں کی زندگی میں نظر آتا ہے، اور بعد کو افلاطونی الہی اسکندریہ کے مذہبی فلاسفروں کی تلقینات۔ اب ذرا میں اس کی اصل بات کی طرف آتا ہوں، کیونکہ ظاہر بات لوگوں کو تفصیلات سے غرض نہیں ہوتی۔ اخلاق کیا چیز ہے؟ اخلاق اصل میں وہ چیز ہے جس میں ہم دوسروں کے ساتھ ربط رکھتے ہیں۔ مثلا میرا جن کے ساتھ تعلق ہے تو میں ان کے ساتھ کیا رابطہ رکھوں؟ مثلا دیکھو تکبر ہے، یہ میں دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہوں، ہاں جی تواضع میں دوسروں کو بڑا سمجھتا ہوں، ہاں جی اچھا میں سچ بتاتا ہوں، لوگ جھوٹ سے اپنے جھوٹ سے بچاتا ہوں، ہاں جی خدا نخواستہ جھوٹ کا حامی ہو تو میں لوگوں سے چیز کو چھپاتا ہوں، ہاں جی۔ اب یہ ساری باتیں جو ہیں مطلب یہ اخلاقی بات ہے۔ تو ایک ہوتا ہے اس کا تجرباتی رخ، ایک ہوتا ہے اس کا ریویلڈ رخ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ عین ممکن ہے کہ تجرباتی باتیں بھی وہی بتانے لگیں ریسرچ کے مطابق جو مطلب یہ کہ وہاں سے ریویل ہو چکی ہے، یہ تو ممکن ہے، کیونکہ ظاہر جو چیز صحیح ہو صحیح طور پہ سامنے آ جائے گی تجرباتی لحاظ سے، لیکن چونکہ تجرباتی چیزیں تو بعد میں آتی ہیں، وہ آہستہ آہستہ آتی ہیں جیسے سائنس ہے، تو اس کا انتظار تو نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں اگر پورا ماڈل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے تو ہم اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کریں؟ تو یونانی لوگوں نے اپنے تجربات کی بنیاد پر اخلاق کو درست کرنے کا جو ماڈل بنایا تھا اس وقت جو تھا، تو انہوں نے اس کو بیس بنایا تھا، بیس بنایا، جبکہ اللہ جل شانہ نے جو اخلاق کے بارے میں مطلب بات قرآن میں اور تو ان میں وہ تطبیق کرنا شروع کر لیا، اور لوگوں مسلمان صوفیوں نے تو فلسفیانہ تصوف کا وہ بنیاد بن گیا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں تک جو فلسفہ ہے عقل ہے وہ پہنچ ہی نہیں سکتا، وہ پہنچ ہی نہیں سکتا، لہذا وہاں پر انسان مار جاتا ہے۔ مثلا غیر محرم کے ساتھ بات چیت جو ہے وہ کیسے کرنی چاہیے؟ اب اگر آپ اس کو ایک انسان سمجھ لیں تو ان کے ساتھ نرم زبان میں گفتگو کرنی چاہیے، انسانی لحاظ تجربے کے بنا. لیکن اگر آپ اس کو سمجھیں کہ النساء حوالۃ الشیطان، عورتیں جو ہے یہ شیطان کے تیر ہیں، اس وقت آپ اپنے آپ کو اس سے بچائیں گے. اس وقت آپ اس سے نرم زبان میں بات کریں گے تو یہ فتنہ کو فروغ دینے والی چیز ہے. یہ فتنہ کو فروغ دینے والی چیز ہے. تو اس میں بچنے کا ذریعہ یہی ہے کہ آپ اس کے ساتھ کرخت لہجے میں بات کریں. اب یہ عام اصول اخلاق سے مختلف چیز ہے، عام اصول اخلاق سے مختلف چیز ہے، لیکن آپ کو کرنا پڑے گا، کیونکہ اصل میں آپ اپنے قلب کو جو بچا رہے ہیں اس کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا. ورنہ پھر یہ ہے کہ آپ یہ تو کر لیں گے لیکن اس کے ساتھ جو گندگی آئے گی وہ آپ کے اخلاق کو تباہ کر دے گی. تھوڑا سا اگر آج کل یورپ اور امریکہ اور ایسے لوگوں کے حالات کو دیکھیں جن نے اپنے تجربات کی روشنی میں اپنا اصول وضع کیے، انہوں نے ان چیزوں کو کیا وزن دیا، کیسے کرنا چاہیے؟ چونکہ عقل کو شیطان بہت جلدی مس گائڈ کر سکتا ہے، تو وسوسے کے انداز میں وہ تمام باتیں شیطان نے ایسے خوبصورت کر کے ان کے سامنے رکھی ہیں. مثلا یہ والی بات کہ آپ زبردستی نہیں کر سکے لیکن باہر میں رضامندی سے کچھ بول سکتے ہیں، اور اس کو پورا سسٹم پروٹیکٹ کر رہا ہے، جیسے فتنہ القرآن کو پورا سسٹم پروٹیکٹ کر رہا ہے، اس کو پورا سسٹم پروٹیکٹ کر رہا ہے نہیں کر رہا. اب اگر جناب باہر میں رضامندی سے ہو تو سسٹم اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، تو ہے تو گناہ. اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں اظہار رائے کی آزادی، اب اظہار رائے کی جو آزادی ہے اس کے لمٹس جو شریعت نے مقرر کیے ہیں وہ کیا ہیں، اور جو ہمارے اخلاقی بنیاد نے کیے ہیں تو وہ کیا ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے نتیجے کیا نکلتے ہیں؟ کہ مائٹ از رائٹ، جو طاقتور ہے ان کی بات تو نہ کرے، ان کے خلاف نہ کرے. یعنی آپ ہولوکاسٹ کے خلاف بات نہیں کر سکتے، لیکن باقی جو طاقتور نہیں ان کے خلاف جو کچھ بھی بکواس کرے ظاہر ہے آزادی قوانین موجود ہے نا، اور یہ قوانین آئے اسی طریقے سے باقاعدہ. یعنی ان کے جو ہے نا اگر دیکھیں ان کے کورٹس کے ڈیسیشن میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم لوگوں کو اگر چننا ہو تو آئے یہ سسٹم جو ہمارے نفس کے اور ہمارے جس کو کہتے ہیں مطلب پولوشن زدہ خیالات کے تابع چیزیں، ہم اس کو مانیں، یا بالکل پیور جس کے ساتھ کوئی انٹریکشن غلط چیز بھی نہیں ہوئی ہو وہ اس کو مانیں ہم، تو ظاہر ہے جو اللہ کی طرف سے دین آیا وہ خالص ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ معلومات بھی ہیں اور اللہ پاک سب سے زیادہ مہربان بھی ہے اور اللہ جل شانہ ہی سب کی زیادہ چیزوں کی زیادہ حکمتیں بھی جانتا ہے. اس نے جو قانون بنایا ہے اس کے مقابلے میں کسی اور قانون کو کیسے سوچوں؟ یہ مطلب اس کے بعد تو جو فلسفیانہ تصوف ہے اس میں چونکہ ایک مخلوط چیز ہوتی ہے لہذا اس میں شہد کے رنگ میں زہر موجود ہوتا ہے، جو بظاہر اچھا لگتا ہے لیکن وہ اچھا نہیں ہوتا. یہی اصل میں بنیادی بات فلسفہ نے تصوف یہ مجھے اس میں فلسفے میں اب وہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ خیالات کی دنیا میں انسان رہتا ہے اور عملی زندگی سے کنارے کش ہو جاتا ہے. وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا یعنی مثال دیتا ہوں ذرا سمجھ میں آ جائے. لیلۃ القدر, اب لیلۃ القدر میں ایک شخص نے تقریر شروع کر لیا اور تقریر میں اس نے فلسفے کے علوم پیش کرنے شروع کیے بہت زبردست قسم کے. اب جو فلسفہ ہے نا صوفی ہوگا وہ سمجھے گا کہ یہی سب سے بڑا کام ہے, میں ادھر بیٹھ جاتا ہوں, لیلۃ القدر میں اس سے بہتر کام کیا ہو سکتا ہے. ہاں جی, تو ساری رات اس میں ضائع کر دے گا. اور جو دوسرا شخص ہے جو کہ وہی بنیاد سمجھتا ہے الہی, تو وہ قرآن سے دیکھے گا نا قرآن نے کیا چیز فرمائی ہے, حدیث پہ کیا ہوا ہے, کس قسم کے اعمال اس وقت کرنے چاہیے, آپ سے ہم کیا کرتے ہیں. وہ جب کرے گا تو ظاہر مطلب ہے کہ وہ بچے گا, وہ ان چیزوں میں لگے گا جو صحیح چیزوں. تو ریفرنسنگ کا فرق ہوتا ہے کہ آپ نے ریفرنس کہاں سے لینا ہے, ریفرنس کہاں سے لینا ہے, کیونکہ ذہن تو بن ہی جاتا ہے. مثلاً ایک سیاسی آدمی ہے, اس کا ذہن سیاسی ہوتا ہے, وہ ایک سیاسی مجلس میں بیٹھ کر زیادہ ثواب سمجھتا ہے. تو اگر وہ لیلۃ القدر کو سیاسی میٹنگ بلائے اور سمجھے کہ سب سے اچھا کام تو یہی, تو ظاہر مطلب ہے کہ وہ ان چیزوں سے تو محروم ہو جائے گا نا. یہ تو بعد میں بھی کر سکتے, پہلے بھی کر سکتے. آپ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کیا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سیاسی میٹنگ بلائی تھی, کیا کیا تھا, ظاہر مطلب اس قسم کی باتیں کی تھی نہیں, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے, ذکر کے ذریعے سے, نماز کے ذریعے سے, تلاوت کے ذریعے سے. ہاں جی, یہی طریقہ ہوتا تھا, یہی طریقہ ہمارے لیے بھی کامیابی کا راستہ ہے. تو اگر ہم لوگ ذرا تھوڑا سا غور کر لیں, تو اگر ہمارا انسٹیٹیوٹ صحیح نہ ہو جس کو ہم کہتے ہیں جہاں سے مخذ کر رہے ہیں, تو پھر ہم بہت سارے ٹوکرے مختلف کاموں میں لا سکتے ہیں اور وہ ٹوکری کی پتہ ہی نہیں چلے گا. مجھ سے ایک تبلیغی جماعت کے ساتھی نے پوچھا, شاہ صاحب دل چاہتے ہیں کہ میں اللہ کے راستے میں وقت لگاؤں, اور یہ بھی دل میں آتا ہے کہ اعتکاف کروں, کون سا کام کروں. میں نے کہا ان دنوں میں جو آپ سے سب نے کیا وہی کرو. یہ تو پھر اعتکاف ہے. میں نے کہا پھر کرو اعتکاف. اب چونکہ اس کو پتہ تھا کہ لہٰذا جاب کتنا آسانی سے سمجھ میں آ گیا اس کو, لیکن اگر یہ چیز نہ ہوتی تو پتہ نہیں وہ کیا میرے بارے میں کیا کہتا. دیکھو تو تبلیغ کے مخالف ہو, یہ ہے اس قسم کی بات کرتے. لیکن چونکہ اس کو اس بات کا علم تھا کہ آپ سب اعتکاف کرتے تھے, آپ سب نے اعتکاف کیا ہے اس وقت میں ہی ہوں, تو آپ سب سے بڑا تبلیغی تو کون ہو سکتا ہے. اب میں جو بھی کام کروں, چاہے سیاست میں لگوں, چاہے تصوف میں لگوں, چاہے تبلیغ میں لگاؤں, چاہے میں کتابیں لکھ رہا ہوں, یہ ساری چیزیں اچھی ہیں, بلے غلط تو نہیں ہے. لیکن کس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے. مثلا میں ذکر والا ہوں, میں ذکر کر رہا ہوں, ادھر نماز کھڑی ہو جائے میں ادھر ذکر کرنا شروع کر لوں, میں ٹھیک کر رہا ہوں گا. اس وقت مجھے ذکر چھوڑ کر اصل ذکر کی طرف آنا چاہیے, جو نماز میں ہے مجھے اس طرف آنا چاہیے, مجھے اپنے ذکر کی دعوت کو چھوڑ کے اس پر عمل کے لیے آنا چاہیے. سمجھ میں آ گئی تو بات. تو اب یہ کہ میرے اوپر اگر اس چیز کا غلبہ ہے, یہ مولانا شریف ہزاروی صاحب, ان شاء اللہ میں بیٹا میں بیٹا تو میں نے کتاب حقیقی جذب سے لوگوں کو دی تھی, اس نے اس کو پڑھا تو وہ بھی نقش بند. تو مجھے انہوں نے ایک واقعہ سنا ہے کہ جس طرح کچھ نقشبندی حضرات بیٹھے ہوئے تھے, بڑی اونچی اونچی باتیں کر رہے تھے, عارفانہ اونچی اونچی باتیں کر رہے تھے. کہتے جب نماز کا وقت آ گیا تو کہتے اس پیر صاحب نے اپنے مرید کو کہا, جو ظاہر کوئی بولتے قاری ہوئے, جلد جلد نماز پڑھا دو. تو کہتے میں ان سے لایا ہوں, لیکن کدھر جا رہا. میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا. آپ نماز کو اہمیت نہیں دیتے, اپنے ڈسکشن کو اہمیت دیتے. آپ نے جو اس وقت کہا جلدی جلدی نماز پڑھو, اس کا مطلب کیا ہے کہ نماز تو کچھ بھی نہیں, اصل تو ہمارا ڈسکشن ہے. کیوں بھائی, بس سمجھ آئی نہیں آئی. یہ نماز تو ویسی بس ٹھیک ہے جی, بس ایک کام ہے ہو جائے جلدی سے. اصل چیز تو یہ ڈسکشن ہے, اس کے لیے ہمیں فارغ کرنا چاہیے اپنے آپ کو. یہ نہیں کہتے دفتروں میں میٹنگ وغیرہ جو ہوتی ہے تو نماز کا کیا حال کرتے ہیں. اور ایک دفعہ علی خان وہ تنوع شاستری تھے تو ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ ڈیٹ آف ڈپارٹمنٹ تھے تو میٹنگ تھی سب کی نماز کا وقت آ گیا مولانا صاحب نے کہا ہمیں میٹنگ ابھی وہ کرنا چاہیے پوسٹ پون کرنا چاہیے اور نماز پڑھنا چاہیے تو علی خان نے کہا کہ نہیں اس وقت یہ کام بہت ضروری ہے اس کا گناہ آپ میرے ذمہ ڈال دو نماز اس کا گناہ میرے ذمہ ڈال دو ایک عجیب غریب ہفتے تو حضرت نے فرمایا قرآن تو کہتا ہے کہ کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا کون سی آئے تھے ہاں لا تذر وازر تمہیں روک کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا تو آپ تو میرا بوجھ نہیں اٹھا سکے میں تو پڑھتا ہوں کیونکہ آپ میرا بوجھ نہیں اٹھا سکے تو مطلب یہ کہ یہ ان لوگوں نے جس چیز کو اہمیت دی ہوتی ہے تو اس کے سامنے یہ چیزیں کچھ نہیں ہوتی حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو اہمیت دی ہے آپ اسی کو اہمیت دیں الصلاۃ معراج المؤمنین کیا چیز ہے اہمیت ہے نا الصلاۃ عماد الدین یہ کیا چیز ہے عماد الدین کا سن یہ کیا چیز ہے اکم الصلاۃ ذکر ذکر کیا چیز ہے مطلب یہ تمام چیزیں جو ہے نا بہت تو ان تمام چیزوں کو ہم قرآن حدیث سے سمجھیں گے تو جو صحیح مذہبی تصوف ہے اس کا بنیاد کس چیز پر ہوتا ہے قرآن و سنت پر ہوتا ہے اور جو اس کے علاوہ جو دوسرے تصوف ہیں ان کے وہ اپنے خیالات پر ہوتے ہیں اپنے ریسرچز پر ہوتے ہیں تو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ جل شانہ نے ان تمام چیزوں سے گزروا کر آخری جو اینڈ رزلٹ دے دیا وہ یہی دیا کہ اصل میں اسی طرح ہم پڑھ رہے تھے حضرت نے فرمایا تھا کہ مثلاً اصل جو یہی چیز ہے اس کی طرف آنا ہے یہ اصل میں بنیاد تو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علم کلام کے ذریعے سے غلط تصوف کا جو انکار کیا ہے بہت بڑی بات یعنی علم کلام ہی کو استعمال کرتے ہوئے جو ان لوگوں کی زبان تھی اس کو استعمال کر کے ان تمام چیزوں کے جوابات دے دیے جو ان کے ذہن میں شکارات و سوالات تھے ان کام بہت کم تھے اس وجہ سے جب یہ کام شروع کر رہے تھے تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس دور کے علم کلام کے مشرف ہیں تو یہ علم کلام کیا تھا کہ یہی بنیادوں کو یعنی جس کو کہتے ہیں نا سمجھنے والے ہوتا ہے کہ کس طرح مطلب ایک چیز کی کیا بنیاد ہے تو حضرت نے جو بہت بڑا کارنامہ انجام دیا وہ یہ کارنامہ انجام دیا کہ انہوں نے کنسیپٹس کلیئر کیے مفاہیم درست کیے ہاں جی اور پھر عمل درست کر لیا ہے پھر نتائج صحیح سمجھا دیے کہ اصل نتائج کیا ہوتے ہیں جو عقیم میں فرمایا کہ میں نے حوالے مجھے مواجید اہل ذوق کو سپرد کر دیا یہ کتنی بڑی بات ہے اور خود میں نے وہی لے لیا جو شریعت کی بات یا کاکا سے برا بتائیں جو فرمایا تھا اچھا خیام جس زہد ورع اور پرکیز طہارت کی دعوت دیتے وہ بھی مذہبی نہیں بلکہ یونانی اس کے اندر کے زیادہ خوش فلسفوں کی تعلیم کے مطابق ہے کفتی نے کاتب اصفہانی کے ذریعے اس کے جو خیالات نقل کیے ان کو ہر بار تائید اس کے عربی شعر سے ہوتی ہے اصوم و انل فحشائے جہرن و خفیتن افافن و افطاری بھی تقدیس فاتری میں اعلانی و چپی ہر برائی سے روزہ رکھتا ہوں یعنی باز رہتا ہوں اپنے عفت و پاکدامی کی خاطر اور میرا تاریخ اپنے خالق کی تقدیس کروں غرض گناہ اور رضائل سے پرہیز وہ جنت کے حصول خدا کے لیے نہیں بلکہ فتح نفس کے لیے کرتا ہے جس کا دوسرا اصطلاحی نام کے حکمہ کی یہاں تکمیل نفس ہے یہ سمجھا تھا کہ نفس انسانی تمام تر ناقص ہے اس عالم امکان میں اپنی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے اس میں اس کی تکمیل علوم عالی اور اخلاق فاضلہ کے حصول سے ہوتی ہے اور جو علوم اور اخلاق اس کو حاصل ہوتے ہیں ان کا نام ملکات نفسانی ہے یہی ملکات نفسانی مرنے کے بعد اس کی جنت یا دوزخ ہے اگر اچھے ملکات ہیں تو نفس کو ضرور حاصل ہوگا جنت ہے اور اگر برے ہیں تو اس کو افسوس حسرت ندامت ہوگی اور ہمیشہ پٹتا رہے گا اس کی دوزخ اصل میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس دور کے سائنسدان تھے جو فلسفی تھے نا اس دور کے سائنسدان تھے تو انہوں نے ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی سائنٹیفک بنیاد اپنے خیال میں رکھی جس کو آج کل کے دور میں فائدہ جائز اسلام کہتے ہیں، یعنی معذرت خانہ مسلمان. تو اس میں جیسے یہ مطلب کہہ رہے ہیں کہ جو مطلب انسان فوت ہوگا تو جو معارف صحیح لے کے گیا ہوگا اس کی نفس کی تکمیل ہو چکی ہوگی تو وہ خوش ہوگا، سرور ہوگا، کیونکہ اس کو جو ہے نا وہ نفس کی تکمیل ہو چکی ہوگی تو خوش محسوس کرے گا. اور دوسرا جو ہے نا وہ جو اس کے مقابلے میں ہوگا تو وہ بہت کڑتا رہے تو اس کا دوزخ، یعنی گویا کہ ان کا دوزخ و جنت بھی ذہنی ہے، ذہنی ہے نا، خیالاتی ہے. کمال کے لوگ تھے، اس میں کوئی شک نہیں، ان لوگوں نے اتنی کمالات حاصل کیے تھے اس فیلڈ میں. کہتے افلاطون بہت فقیر قسم کا آدمی تھا، یعنی میں اس کے پاس کچھ نہیں تھا، تو اس نے بڑے بڑے لوگوں کی دعوت کی، تو پتہ نہیں کیا دعوت کرائی. تو جب وہ گئے تو ان کے اوپر توجہ ماری، تو اس توجہ سے وہ مدہوش ہو گئے اور ہر ایک کے دل میں ایک سٹوری ڈالی تھی اس توجہ کے ذریعے سے. تو وہ ان کو اپنے جو خیالات تھے اور جو بھی تھے، مطلب خواب تھا جو بھی تھا، وہ ان کو مثلا کہتے ہیں بہت بڑے عالیشان مکان میں ہے اور اتنے مطلب یہ ہے اور پھر ہورے ہیں اور پتہ نہیں محلات ہیں اور یہ سارا کچھ داستان وغیرہ ہر ایک کے ساتھ ہو رہا تھا. اور جس وقت وہ جاگ گئے تو لوگوں کے منہ میں وہ نہیں ہوتے، وہ کیا ہوتے ہیں نیچے جو ڈالتے ہیں، بوسا ٹائپ جو ڈالتے ہیں، کیا ہوتا ہے وہ منہ میں پڑا ہوا. تو وہ توجہ کی کمالات کے ذریعے سے ان کو ساری چیز گویا کہ دلوا دی، یہ ان کے مہمان نوازی. تو یہ ظاہر مطلب کمال کمال تو ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں، یہ اب بھی ہوا ہے ایسے نہیں. مطلب یہ ڈاکٹر تنویر صاحب کی کتاب ہے میرے پاس حیدرآباد کی، وہ تکمینی بزرگوں میں سے. تو جب بھی ہندوستان اور پاکستان بنا تھا تو ان کے کوئی رشتے دار تھے، پتہ نہیں ماموں تھے کون تھے، تو وہ مسلمانوں کے ڈبے میں بیٹھ گیا جو گاڑی آ رہی تھی، اور وہ پورا راستہ یعنی وہ دروازے میں کھڑے تھے اور وہ گاڑی بالکل وہ آ گئی، یعنی مطلب جس کو کہتے محفوظ آ گئی، اس پہ کسی نے حملہ نہیں کیا، بچ کے آ گئی. تو بعد میں لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیا بات تھی، کیسے بندے بچ گئے. تو وہ توجہ کر رہا تھا اور جتنے بھی ہندو جو جن سنگھ جو اس قسم کے تھے وہ ان کو وہاں پورے مسلح لوگ گاڑی کے اوپر بیٹھے ہوئے دروازوں میں کھڑکیوں میں نظر آتے تھے، تو سمجھتے ہیں تو مسلح ہے، لازم کا حملہ نہیں کر رہے تھے اور بس گاڑی بچ کے آ گئی. کیونکہ تصور بھلے جی مطلب جو جو ہوتے تھے ان کی تصور کر کے ان کے اوپر یہ تصور ڈال لیتے، تو بندہ وہ سمجھتے تھے کہ مطلب یہاں تو مسلح ہے، لہٰذا مطلب انہیں حملہ نہیں کیا. اب اگرچہ ایک تصوراتی چیز تھی لیکن اس نے اسے کام تو لیا نا، اور کام بھی صحیح لیا، بچ گیا ہے. تو یہ کمالات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، انسان کے اندر بڑے کمالات ہیں، لیکن جن کو یہ کمالات حاصل ہوں اب بتاؤ اسے بچے گا کیسے. وہ اگر اس قسم کی نظریات بنانے لگے جو ابھی بیان کیے گئے تو اپنے آپ کو حق نہیں سمجھے گا. تو ایک جال ہے، جال ہے، وہ جال میں پھنس گیا. لیکن جن کو اللہ پاک نے ابو جدد صاحب رحمۃ اللہ جیسے عالی حوصلہ عطا فرمایا تو سارا کو دیکھ کر بھی اس کو صفر سے زیادہ کیا، سب چیزوں سے گزر کر بھی سب کو کہے کچھ بھی نہیں، ارے تو اس طرح نہیں ہوتا نا. مطلب کمالات تو ان کو بہت حاصل تھے نا، مجھے صاحب رحمۃ اللہ فرمایا نہیں کہ دیکھو نا یہ تیری کرامت، یہ تیری وجہ سے سرہند کی زمین ہلنے لگی، یہ تیری کرامت، اور میں اگر چاہوں تو سرہند کے مردے زندہ ہونے لگے، یہ میری کرامت. لیکن نہیں، تیری کرامت نہیں، میری کرامت اس مسواک کے برابر ہے کیونکہ سنت ہے. اس کے لیے بہت اسٹرانگ ایمان چاہیے. تو تصوف میں اس قسم کی آرگنائزیشن چلتی ہے، ری آرگنائزیشن ہوتی ہے. تو اس میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے بڑے اسٹرانگ جگہ سے باندھا بننا ہوتا ہے، آدمی ہوتا ہے، ورنہ پھر کیا ہوتا ہے کسی بھی اس میں جا سکتا ہے. یہ جو عظیم فرقہ یہ فلسفہ نے تصوف والے لوگ ہیں, تو اس عظیم فرقہ کے واقعات اگر آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے جو ان لوگوں نے بنائے ہوئے. وہ بابا پتہ نہیں لال باغ پتہ نہیں کوئی ہے ان کا بڑا عظیم فرقہ کا جو بڑا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ 1 کروڑ فائل سائن کرتا ہے وہ ایک منٹ میں, سائن آپ 1 کروڑ فائلیں سائن کرتا ہے. تو میں نے ایک دن کہا, میں نے کہا نعوذ باللہ من ذلک, یہ کیوں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہ کرے, بس آئے کچھ ہم کرے, آخر ان کو کیا مزہ آتا ہے؟ یہ سارا کام اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کرتا اور یہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ اچھا یہ غریب لوگ, یہ بالکل وہی عقل والی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اگلے اول کو بنایا تو پھر اس نے پھر اگلے لوگ کو بنا لیا, پھر اس نے اگلے سوم کو بنا لیا اور فارغ ہو گئے. پھر تو یہ وہی سوچ ان کے فلسفہ نے تصوف کیا ہے نا, تو بس وہ پھر اس کے بعد سب کچھ لوگ سپرد ہو جاتے ہیں اور نعوذ باللہ من ذلک کچھ نہیں کرتے. تو یہ بھی بالکل وہی ہے, یہ آپ نے دیکھ لیں اس پہ, اس کا کون ہے عظیم فرقہ کا لوگ, نہیں نہیں شمس الدین تو ہے لیکن اس کا جو جن کا وہ ڈنگ ڈڑنگ رہتا ہے ان کا کوئی بڑا پیر ہے. اچھا اس لیے ظاہری بہشت کی طلب اور ظاہری دوزخ کے ڈر سے کسی کام کا کرنا ہمارا کا دلیل اعوذ باللہ. یہ تمام خیالات و افکار یونانی اسکردے کے ملحد فلاسفروں کے ہیں. اس طرح کمالات انسانی کی انتہا معرفت کو قرار دیں, دیکھ رہے ہیں آپ سنیں, اس طرح کمالات انسانی کی انتہا معرفت کو قرار دینا. بات کہاں سے آ گئی؟ جیسے کہ خیام کے اس فکر ظاہر ہے جس نے مرتے وقت کہا, خداوند میں اپنے امکان پر تیری معرفت حاصل کی, مجھے بخش دے, میری یہی معرفت تیرے حضور میں میرا وسیلہ ہے. اسی حکمہ فلاسفہ کے مذہب و مسئلہ کی بولی ہے, معرفت کا راستہ خیام کے نزدیک ریاضت ہے, جیسے کہ اس کا رسالہ وصف الموصوف میں ہے. تو جو اپنے کو اس علم میں قاصر پائے تو اس پر کامل ریاضت اللہ تعالیٰ کی اس میں توفیق مانگنا واجب ہے. یہ تعلیم بھی وہی کی ہے, خدا اور اس کی ذات و صفات و نبوت رسالت کے متعلق صوفی فلسفی خیام کے وہی خیام کی معنی خیالات ہے جو اقوام صفا کے رسالوں اور بول سینہ کے اشارات و شفا ملتے, جیسے کہ رسالوں کو ان تقریب میں اس نے خود ظاہر کیا ہے. فیثاغورس کے مسئلہ عدد سے بھی اس کو دلچسپی ہے, جس کو اپنے رسالت کے لحاظ وجود میں ذکر کیا ہے. اس مسئلہ کے ساتھ رسالہ اخوان کے مصنفین کو بھی وہی عقیدت تھی جس کا ذکر انہوں نے اپنے رسالہ حساب میں کیا ہے. اس کے حکیمانہ توحید اور واقف ملائکہ کی حقیقت کا بیان سربائی میں ہے. حق جان جہاں است و جہاں جملہ بدن, ارواح و ملائکہ حواس ایتن, افلاق و عناصر و موالید اعضا, توحید ہم یست دیگر ہم فن. دوسرے حکما کی طرح وہ بھی انسانیت کا کمال معرفت کو جان, چنانچہ اپنی موت کے وقت اس نے ادوا کی تھی. اس کی ربائی میں بھی اس کا خیال ثابت ہوتا ہے, غرضے کے روز میں روزے کے جزائے حق صفت فائد بوت قدر تو بقدر معرفت فائد بوت. اس لوز ایک دوسرے بائی میں ساکی میں معرفت مرا مکرمت است در مشرب بے معرفت اماسیت است, بے معرفت آدمی چکار آئے چیچ مقصود آدمی امی معرفت است. تو یہ جو معرفت کے پیچھے جو لوگ پڑے ہوتے ہیں نا, مطلب معرفت کی باتوں میں انسان وہ اصل چیزوں کو بھی گم کر دیتے ہیں, تو یہ بھی ادھر جائے گی, مطلب وہ ایک فلسفیانہ تصوف کی طرف پیش رکھتے ہیں جب انسان معرفت کی باتوں میں ابدیت کو گم کر دے. تو مجھے صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دونوں کے لیے لازم ملزوم کرا دیا ہے اور ثبوت بھی ہے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, تو اس کا ثبوت بھی ہے. تو حضرت نے ان دونوں کو لازم ملزوم کر دیا, ابدیت ہوگی تو معرفت ہوگی, معرفت ہوگی تو ابدیت بڑھے گی, ابدیت ہوگی تو معرفت بڑھے گی. مطلب اس طریقے سے حضرت نے اس کو ایک سائیکل بنا دیا, ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ, تو یہ محفوظ ہے کیونکہ اللہ کی معرفت اس کی ابدیت کے بغیر ممکن ہی نہیں. وہ معرفت ہی نہیں جس میں ابدیت نہ ہو, اور ابدیت بغیر معرفت کی نہیں ہوتی. جس نے اللہ کو پہچانا اس نے اللہ کی عبادت کی, اور جس نے اللہ کی عبادت کی، جس نے اللہ کو، جس نے اللہ کی عبادت کی، وہی اس کی معرفت پڑھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پہ کھولتے ہیں چیز. تو یہ صاحب الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. رسالہ کون میں خدا تعالیٰ کا نام جس کو الحق الاول الواجب الحق الاول بغیر الفاظ سے ادا کرتے بڑے تمام ادب سے رہتا ہے، کہتا ہے کہ تمام ممکنات اسی واجب تعالیٰ کا فیضان ہے، وہ خدا کو مخیر اور سراپا نیک تصور کرتا تھا اور یقین رکھتا ہے کہ اس کے تمام کام بھی خیر محض ہے. دوسری رسالہ صلاح سے ایسے اللہ میں کہتا ہے کہ اور میں ہر شخص کو جس کو کمامے سمجھتا ہوں یہ وسیع کرتا ہوں کہ اس بارگاہ ربانی کے ظلم و شر سے بارگاہ ربانی کو ظلم و شر سے پاک کرے. نبوت رسالت کا معنی اس کے نزدیک شخصیت کامل ہے جو سنت عادل لے کر اس دنیا کے امن نظام کو قائم کرتی اور اس دنیا کو ملوثات دنیا سے پاک کر کے حق تعالیٰ کی طرف دعوت دیتی ہے، اور وہ روحانی قوتوں سے معید ہوتی ہے. رسالہ کون کے آخر مسلم نبوت رسالت کی یہی تشریح کی اور یہی فارابی کے رسائل اور بولسین کے اشارات میں ہے. خیام جبر کا خیال ہے، مگر یہ پیش نظر ہے کہ خیام کا جبر مذہبی استدلال پر مبنی نہیں بلکہ فلسفیانہ دلائل پر مبنی ہے. خود کہتا ہے نیکی بدی وہ بدی کے در نہاد بشرس، شادی و غمی کے در قضا و قدرس، با چرخ مکن حوالہ کندر و درہ عقل، چرخ از تو ہزار باری چار بے چار ترس. یہ بالکل اس جدید افلاسونی فلسفی مشاہی کے مطابق جس کی تشریح بولسینہ نے کی ہے، وہ آسمان کی گردش ہی سے مادی دنیا کے ان کے تمام کلاوات ہے، مگر آسمان اپنی گردش اپنے تاج کے پیدا کرنے میں بالکل مجبور ہے. خیام نے اس مسئلے کی تقریر سال کلیات الوجود میں پر ترقی اور سلسلہ وجود کو مفصل بیان کیا ہے. عقول نفوس افلاق و موالید ثلاثہ اس کے نزدیک مبدا اول یا واجب الوجود اور ممکنات کے درمیان واسطہ اور اس کی معرفت کو انسانیت کا ضروری جز جانتا ہے. چنانچہ کلیات الوجود میں کہتا ہے وہی قاعدہ را سلسلہ ترتیب خوانند و مردم امرمی آنگ درست شد کہ یہ سلسلہ ترتیب بشناست و بدانت کہ یہ جملہ ارباب متوسط اند، چونکہ افلاق و الہات موالیت و علت وجود او اند نہ از جنس او. ان اقتباس سے بات واضح ہو جائے کہ فلسفی صوفی قیام کی طرح کس طرح فلسفہ صوفیان کے الہیات مشکفی میں اور روا کے ان افلاطین مشاہد ترک و دیگر مسلمانوں کو ماں کی طرح اسلامی عقائد و اعمال سے آمیز کرنے کی کوشش کر رہا تھا. گویا اس کا ذہنی قوام فلسفہ یونان کے تصورات سے بنا تھا اور انہی کو حق سمجھ کر اسلام کے پاک و الہی نظریات کو ان کے مطابق سمجھ رہا تھا. اس اجمال کی تفصیل اس کے رسائل و قوام کلام میں ملتی ہے، جس کا تذکرہ حضرت والا قدسول نے خیال و قیام میں خوب شرح بست کے ساتھ کیا ہے. غرض اسلامی عقائد کا فلسفہ یونان کی الہیات کے رنگ میں توجیہ اور یونانی فلسفہ کے اصول کے مطابق طہارت نفس اور حسن اخلاق کی تعلیم اس کا مذہب تھا، اور اپنے اسی مذہب یعنی مذہب کے راستے سے اپنے مقصد توحید و معرفت تک پہنچنے کی دل میں امنگ رکھتا تھا اور اسی نہج پر چلتے ہوئے اس کی دعوت دیتا تھا. فلسفی صوفیہ کا کثیر طبقہ خیام کی طرح یونانی فلسفہ سے متاثر تھا، ان کے خیالات حکیمان اور اخلاق زائدان تھے. یہ اسکندریہ کے افلاطون حکیموں اور یونان کے روایتی فلسفے کی طرح اپنے حکیمان اور اصول و خیالات کے مطابق خوش فلسفیانہ زندگی بسر کرتے تھے اور ریاضت شاخہ کے ذریعے سے تزکیہ نفس اور ترقی روح کے مدار ڈھونڈتے تھے. اور شیخ الاشراق سہروردی المقتول میں فغیرہ اسکولوں سے تعلق رکھتے تھے. یونان الہیات نو افلاطون نظریات اور عرفانی مشائی اور روایت فلسفہ کے طریقوں کے مطابق علاوہ اس کے فلسفیانہ مجموعہ تصور میں ہندوستانی جو اور دینانت اور مسیح ربانی کے بعد مجاہدہ تصورات بھی شامل ہو گئے. اس طرح عجمی تصوف کا اجنبی پودا اسلام میں درایا، جسے دیکھ کر صحیح اسلامی سلوک کے متعلق بھی بدتر طرح کی بدگمانی پیدا ہوئی اور اسلامی تصوف سمجھ لیا گیا. اس بنا پر مستشقین یورپ کے بڑے طبقہ نے اسلامی تصوف کو بھی دیگر مذاہب سے محفوظ اور فلسفی یونانی عجب کا اثر و نتیجہ بتایا اور حقیقت سلوک سے بیگانے گانے میں تصوف سے متوحش اور بیزار ہو گئے. یہ اصل میں گویا کہ بہت بڑا کام ہے. آج ہی مجھے میسج آیا ہے حبیب اللہ صاحب کا جو آسٹریلیا میں، کہتے ہیں کہ میں جب تصوف کے بارے میں کوئی شیئر کرتا ہوں مطلب پوسٹ، تو اس کی بڑی مخالفت کی جاتی ہے اور لوگ جو ہے مطلب اس کے بارے میں بہت سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اور اس طرح کی یہ بات ہے یہ بات ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ چیز ہے، لوگوں کے سامنے لٹریچر ہے آج کل. تو اب جنہوں نے تصوف کو ویسٹ کی نظر سے پڑھا ہے، جن نے ان کی کتابیں پڑھی تصوف کے بارے میں، تو وہ تو تصوف کو ہی سمجھتے ہوں گے نا جو کہ حضرت فرما رہے ہیں. تو تصوف کا نام آتے ہی وہ سب نقشہ ان کے آگے گم جائے گا اور وہ تو اس کی مخالفت کریں گے. تو سب سے پہلے یہ بات ان سے کاٹنا کہ تصوف یہ ہے ہی نہیں جو یہ سمجھتے ہیں, یہ تو ویسٹ سمجھ رہا ہے. تو ویسٹ تو ہمارا رہنما نہیں ہے نا اس مسئلے میں, ہمیں تو اپنے رہنماؤں کو تلاش کرنا چاہیے. ہمارا رہنما کون ہے؟ اس سلسلے میں جو مجرد صاحب رحمتہ کے مکتوبات شریف کا رول ہے وہ بہت عام ہے, اللہ کا شکر ہے, سر شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور شاہ اسماعیل چھین رحمۃ اللہ علیہ کا, ہاں جی, اور پھر الطانی رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ ان کو بتایا جائے کہ ہمارے اس فن کے بڑے تو یہ ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, ان کو دیکھو, یہ نہ دیکھو کہ ویسٹ کیا کہتا ہے. ٹھیک ہے بھائی, میں عجیب بات ہے, مطلب یہ کہ آپ وہ نہیں ہے, مطلب الجبر مقابلہ کا جو لکھنے والا ہے الفارسی اور جابر بن حیان کیمسٹری کا تھا, تو میتھمیٹکس کا کوئی اصول ٹھیک یا غلط ثابت کرنے کے لیے آپ جابر بن حیان کے سامنے پیش کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے یا غلط ہے, تو جائز ہو رہا ہے. بہت بڑے آدمی ہیں کیمسٹری کے, لیکن وہ میتھمیٹکس کے تو نہیں ہے نا, کیمسٹری کا کوئی مسئلہ الفارسی کے سامنے پیش کرو. تو ہر فیلڈ کے اپنے بڑے ہوتے ہیں, تو جو بڑے ہیں ان کے سامنے ان کو بات کو پیش کرنا, ٹھیک ہے نا, یہ بات. اللہ تعالیٰ سب سمجھتا اب اس دور کے ماشاء اللہ متعدد طالب میں بجائے تجویز خود تفویض ہونی ضروری ہے. میں نے پہلے لحال میں نے پہلے عریضے میں دلال خیرات اور ربنا آتنا کے پڑھنے کی اجازت کا واسطے عرض کیا تھا, صرف مقصود میرا یہ تھا کہ میرا خط درست ہو جائے. بزرگوں کے ارشاد کے مطابق جو کام کیا جاتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ برکت فرماتے ہیں. میں پڑھنا اچھا میں پڑھنا پڑھتا برابر رہتا ہوں کہ جو ثواب سے خالی نہیں, لیکن ایک خود کسی نسخہ کو استعمال کرنا اور ایک حکیم کے فرمان کے موجب پر عمل کرنا, اس میں بڑا فرق ہے. تو جواب میں سن لیں, تحقیق جو مسئلہ آپ نے اجازت مانگنے میں لکھی ہے وہ ٹھیک ہے, مگر اس کا طریق یہ نہیں جو آپ نے تجویز کیا کہ نسخہ خود تجویز کیا اور طبیعت اور طبیب سے اجازت مانگی جاتی ہے, بلکہ طریق اس کا ہے کہ اپنی پوری حالت کسی معتقد فی کے سامنے پیش کر کے اپنے آپ کو اس کی تفویض کیا جائے کہ جو نسخہ میرے لیے تجویز ہو میں اس کو استعمال کروں گا. چونکہ ایسا مضمون آپ کا کوئی خط نہیں آیا, لہٰذا میں کوئی متعین مشورہ نہیں دے سکتا ہوں. جب ایسا خط آئے گا ان شاء اللہ مشورہ. آپ کسی بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جائے کہ مجھے یہ نسخہ لکھ کر دے دے, اب وہ ڈاکٹر اگر واقعی ڈاکٹر ہوگا, ڈاکٹر سے مطلب یہ اپنے ڈاکٹری منصب کے ساتھ مخلص ہوگا, تو کیا جواب دے گا اس کو؟ ورنہ جاؤ, بالکل یہی بات ہے بھائی. مطلب آپ کیا مطلب مجھے ڈاکٹر سمجھ رہے ہیں یا مجھے اپنا شاگرد سمجھ رہے ہیں؟ اگر مجھے آپ شاگرد سمجھتے ہیں میں آپ کو استاد ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں, ہاں جی, اور اگر مجھے ڈاکٹر سمجھے تو پھر مجھے مشورہ کیوں دے رہے کہ مجھے فلاں چیز لکھ کے دے دوں؟ خود کرو نا, مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہ اصولی جواب ہوگا نا. تو ایک ڈاکٹر کے لیے تو ہم یہ چیزیں مانتے ہیں کہ ہاں ایسا ہے, لیکن یہ اپنے روحانی ڈاکٹر کے لیے ہم اس چیز کو نہیں مانتے. کہتے بچوں ہم کہہ دیں بس وہی ٹھیک ہے. حضرت نے اصولی بات کی, فرمایا بالکل ٹھیک آپ نے کہا, ایسا ہی کرنا چاہیے, فن کے ماہر کے پاس جانا چاہیے, اس سے اجازت لینا چاہیے, اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. لیکن بس اپنی حالت اس کے سامنے پیش کرو, پھر وہ جو بتایا اس پہ عمل کرو. یہ نہیں کہ تم اس کو کہو کہ مجھے یہ بتاؤ. اس پر ایک لطیفہ ہے, اور لطیفہ کی لطیفہ ہے, مطلب یہ کہ جھوٹ نہیں ہے, صحیح واقعہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کی والدہ ان کے مسئلوں کو نہیں مانتی, اور ایک وائز تھا بڑا مشہور, اس کی بات مانتی تھی. تو امام صاحب کو بھیج دیتے ان کے پاس کہ جاؤ اس سے پوچھ کے آؤ کہ میں اس میں کیا کروں. تو حضرت چونکہ والدہ تھی تو والدہ کے حکم بجانے کے لیے باقاعدہ اس وائز کے پیچھے چلے جاتے, ان سے کہتے کہ میرے والدہ پوچھ رہی ہے کہ اس مسئلے میں کیا کروں. تو وہ پوچھتے امام صاحب پھر میں کیا کہوں, وہ تو جانتے تھے امام صاحب کو, اچھا تم یہ کہو, اچھا ٹھیک ہے. وہ بتایا تھا کہ تم یہ کرو، جا کر کہتے وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ تو بظاہر لطیفہ ہے لیکن ہے واقعی واقعی صحیح تھا. وہ اپنے والدہ کی احترام میں ان کی بات کو پورا کرتا تھا، لیکن بات کیا تھی، ظاہر ہے مطلب جس کے پیسے پیچھے بھیج رہا تھا وہ تو جانتے تھے کہ امام تو یہ ہے، میں تو امام نہیں ہوں. تو ان سے پوچھتے تھے کہ پھر کیا کروں. تو ایسی صورت میں تو جائز ہے، ایسی صورت میں تو جائز ہے. لیکن وہ جو یہ والا تجویز کر رہا تھا وہ غلط تھا. شیخ کے بیعت نہ لینے کے سبب متکبران ناخوشی کا علاج. ایک صاحب کا خط جو بیعت نہ لینے کے سبب ناخوش اور شاکی ہو کر چلے گئے تھے. حال اچھا مجھے جواد کر مولانا مولوی شاہ اشرف علی صاحب السلام علیکم، میرا من جان بندہ بخدمت سلام و برکت سے مشرف ہو کر واپس آیا. اب دوبارہ کم ترین اپنا ایک رویا بطور استفسار پیش کرتا ہے، امید کرتا ہوں جناب اس کی تعبیر سے آگاہ فرمائیں گے. عبارزیل میں درجے بندہ درود شریف پڑھ کر درود شریف جمعہ میری نیت بدرگاہ باری تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ببرکت سے مشرف فرمائے سو گیا. اس کے بجائے جو میں نے خواب میں دیکھا وہ یہ کہ میں نے اپنے آپ کو بالا خانے میں پایا. جب آپ نیچے کو آتے تھے تو میں روتا ہوا نیچے کو آتا ہوں، جب آپ اوپر کو تو چیز تو میں روتا ہوا اوپر کو جاتا ہوں. الحاظہ نیچے کو آتے ہوئے تب بھی روتا ہوا نیچے ہوگا، بس سبب روب بات نہیں کر سکتا ہوں، قریب نہیں ہو سکتا ہوں. آخر سیڑھی سے اٹھتے وقت میرے طرف چنگار آ رہے ہیں، ان سے آواز آ رہی تھی کہ تجھے جلا دیں گے. میں نے کہا کہ سیڑھی کے پناہ میں اس کے شر سے محفوظ ہوں، آپ کی طرف سے اتنا ہی سنائی کہ میں سمجھوں گا. تاکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں نے آپ کو نہیں پہچانا، آپ کے خط سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ یہاں آئے تھے. بہت سوچنے سے بطور استعمال کے یہ پتے ذہن میں لائے آئے ہیں. آپ ان دو شخصوں میں سے ایک شخص ہے جن نے ایک ہی خط میں اپنی درخواست لکھی تھی اور میں نے مشورہ دیا تھا کہ علیحدہ علیحدہ خط آنا چاہیے. آپ نے آتے ہی میرا خط دکھلا دیا تھا اور ایک یا دو روپیہ پیش کیا تھا جس کے لین سے میں نے گزر کیا تھا، اور آپ کے اصرار پر آپ کو منع کر دیا گیا. آپ نے بیعت پر اصرار کیا، میں نے آپ کی اس کے شرائط بیان کی جس پر غالباً یہ بھی تھا کہ جلدی نہیں کرنا چاہیے. آپ نے پھر اصرار کیا، میں نے پھر انکار کر دیا. آپ کو ناگواری میں آپ اٹھ کر چل دیے اور باہر جا کر میری شکایت کی. اب معلوم نہیں میرا یاد صحیح ہے یا غلط ہے، اگر میرا یاد غلط ہے تو پورا پتہ لکھیے جس میں پہچان سکوں، اور اگر ہر حال میں اس خط میں جواب کے ساتھ واپس آنا چاہیے اس وقت جواب دوں گا. یہ جواب آنے کے بعد دوسرا خط ان کا آیا. السلام علیکم، جناب کی جملہ اعتبار صحیح ہے اور بنتا اکثر وہی خادم ہے جس سے خدمت اقدس میں حرکت ناشائستہ بمقتضائے وقت ظہور میں آئی. آئندہ برادت صادق بخلوص قلب برمان والد کے لیے مستعد ہوں. نہیں معلوم کیسا خط جناب نے کون سا تصور فرمایا تھا، لہٰذا دو تحریمات نوازش نامات ارسال خدمت ہے. تاکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، معلوم نہیں کہتا نظر خواب سے آپ کو اپنی حرکات کا ناشائستہ ہونا دلائل شکتی سے بھی معلوم ہوا ہے نہیں، یا صرف خوابی کی بنا پر معلوم ہوا ہے. یعنی خواب کی وجہ سے آپ مان رہے ہیں یا مطلب یہ ہے کہ اصل آپ کو مطلب اقلان بھی معلوم ہو گئی؟ اگر صرف خواب ہی بنا پڑے تو خواب ہو جاتے شریعہ نہیں. آپ ڈرے بے فکر رہیں، انگارے تو کیا چیز ہے. اگر کوئی خواب میں آپ کو دوزخ میں جلتے ہوئے بھی دیکھ لے اور دخول ابدی کا بھی حکم سن لے اور اس کے اعلیٰ شریعت کے مطابق، تب بھی وہ خواب کوئی چیز نہیں. اچھا، اور اگر دلائل شریعہ کی بنا پر اپنی غلطی آپ سمجھے ہوئے تو اس کی تقریر لکھیے کہ وہ کیا غلطی ہے اور کس بنا پر سمجھے. اگر جواب بھیجے تھے تو وہ خطوط بھیج دیں، ایسے ہوتے ہیں. اچھا، بات ختم یہ ہے، بندہ کو اپنے حرکات کا نشائستہ ہونا رویت خواب سے نہیں ہوا بلکہ دلیل شریف ثابت ہو، وہ یہ ہے کہ مجادل حضرت بکر عمر رضی اللہ عنہ کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر دو صاحبوں کی آواز بلند نہ ہونے پر یاد نازل ہوئی. برائے ادب آموزی یعنی کلام کے وقت اپنی آواز بھی نبی کی آواز پر بلند نہ ہونے دو. یا اللہ طرف نبی، لہٰذا جناب بھی چونکہ سجدہ نشین نبوی ہے، بات تمن مانو کہ انفان ناشائستہ آپ حضرت نہ تھے جو بندے سرسد ہوئے، ان گستاخانہ کلمات سے مستعفی ہو کر بکریمہ کارہا بکری، اس کا جواب دیا گیا. یہ آیت خاص جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وارد ہوئی، غیر کی طرف حکم کا تعلیہ قیاس ہے، یعنی غیر کی طرف اس کو نہیں لے جا سکتے. اور قیاس جو حجت شرعی ہے وہ صرف مجتہد کا قیاس ہے. سو استدلال کسی مجتہد سے منقول ہے، اور اگر کسی مجتہد سے منقول نہیں تو پھر آپ کے دلیل شرعی کیسے کہتے ہیں؟ دوسرے، آپ اس کے استدلال سے معلوم ہے کہ جو شخص سجدہ نشین نبوی نہ ہو اس کی زبان سے نہ ایذا پہنچانا اور بے وجہ اس کی شکار آپ کے نزدیک خلاف اشارہ نہیں ہے. تو اگر آپ کا یہ اعتقاد نماز غلط ہے، محسوس سے کثیر اس پر شارے وغیرہ یہ اعتقاد نہیں تو کہ مذکورہ میں سجدہ نشین نبوی کی کیا تفصیل ہے، اس کی تحقیق کے بعد عرض کر لوں گا. مختصر الفاظ لکھ کے اس پر خط آیا، معدن الخطوط والبركات. سلام السلام عليكم. نواز اسلام جناب کا جس کا سے بندے کی نسکت ہے تل پر مجدہ پرے سے تیر بہادر کو کی قابل بیان نہیں جس کا حال بیداری و خواب میں کسی کو غزائل نہیں ہونا. واللہ عالم آپ نے کس سب گداس کس لوگ کیا بندہ گویا نیم بسمل کی طرح حال دستراب ہے. اس کے بعد عالم معلوم کی اجازت فرمائی جائے تو بہتر ورنہ دروازہ نہیں چھوڑوں گا. تنبون کے اندر یا گر جہاں ہوگا وہاں کیا رہوں گا اور دروازے نہیں چھوڑوں گا. جو الفاظ حضور نے فرمایا وہ یہ ہے ان نباد زن اسمن اس بہتر جو آپ کے نزدیک مراد ہے وہ بندوں کو معلوم نہیں ہے. اصل بندہ بتاری ہے اگر تکبر کو طاق میں رکھ کر ہر قسم کی ذلت کے لیے آمادہ ہو کر اور میرے تمام سوالات خط سابق سوالات جدید جواب کے لیے آمادہ ہو کر اور جس کا جواب نہ ہے اس میں کہنے کے لیے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا آمادہ ہو کر آؤ تو ممانعت نہیں. یہ خط پہلے خود سب لا کر پیش کرنے ہوں گے. یہ ہے شہانت تربیت. شہانت تربیت کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی کیا میرے پاس آئے گا نہیں آئے گا. تب لاکھوں مرید تھے حضرت کے. تو اگر یہ شان تربیت نہ ہوتی پھر کتنا ہوتی. تو یہ ماشاء اللہ حضرت کے اگر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دی تھی شان اس کے مطابق الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خاتم النبيين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہماری 29ویں ہیں اور آج اس علاقے میں ہم کی 30ویں ہیں تو ان کا تو یہ کم یقیناً آخری دعا ہے رمضان شریف کی اور ہماری بھی ممکن ہو جائے کیونکہ کچھ پتہ نہیں یہ چاند نظر آئے گا تو پھر ہمیں یہی کرنا پڑے گا. پھر ہماری بھی آخری دعا ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام قصوروں کو معاف کر دے جو غلطیاں اس میں کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اور رمضان شریف کی برکات ہمیں بار بار نصیب فرماتے رہیں. اللہ جل شان بہت بڑی نعمت ہوتی ہے جاتے وقت محسوس ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا. ویسے انسان کو جب کوئی نعمت حاصل ہوتی تو اس کی قدر محسوس نہیں ہوتی پتہ نہیں چلتا لیکن جب وہ انسان سے ملے پوری ختم ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت پھر انسان کو زیادہ محسوس ہوتا ہے. اللہ جل شانہ سب کو رمضان شریف کے جملہ برکات انوارات سعادتیں بار بار نصیب فرماتے ہیں. تو ابھی انشاءاللہ جو آخری دعا ہے ان کی اور یا ہماری بھی ممکن ہے ہو تو پہلے درود شریف پڑھیں گے جیسے ہمارا معمول ہے پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ سلام المرسلین اللهم صل علی محمد وعلى محمد وانزل المقد المقرب عندك اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل علی محمد وارض عني رضا لا تسخط بعد وبدا اللهم صل علی محمد عبدك ورسولك وسلم المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات اللهم صل علی محمد وعلى محمد وبارك على محمد وعلى محمد وارحم محمد وعلى محمد كما صليت وباركت كما صليت وباركت على امتى على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم كما باركت على كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد التحيات لله والصلاة والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة البركات السلام علينا وعلى أبا سواني إن شاء الله الله إلا إلا الله وشهد أن محمد نبدو رسوله بسم الله والسلام على رسول الله کچھ دیر اپنے ساتھ اپنے درود پڑھتے رہیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سب ایک بار استغفار کر لیں استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من كل ذنب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا الباطل سبحانك وقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا اغفر لنا صبرا وتوفنا مسلمين أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين واجعلنا برحمتك من القوم الكافرين فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة وتوفني مسلم وأهلي بالصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يملكون الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين رب انزل لي منزلا مباركا وانت خير المنزلين رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربي اعطنا ان شكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدينا من الصالحين ان ترضى واثني برحمتك في بارك الصالحين ربي اني لما انزلت الي من خير فقير ربي انصرني على القوم المفسدين ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب جهنم ربنا وادخلهم جنه وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم وقيم السيئاتهم من تقسياتهم يوم الدين الحق قدرهم وذلك والفوز العظيم واسر اني في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين اني مغلوب فانتصر ربنا اغفر لنا واخوان الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعل فتنه للذين كفروا واغفر لنا انك انت العزيز الحكيم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيت المؤمن والمؤمنه والمؤمنات اللهم اغسل خطايا بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من خطاياي كما ينقى الصوم الابيض من الدنس وبعد بيني وبين خطاياي كما بعدت من المشرق والمغرب اللهم اعطي نفسي تقواها وزكى انت خير من زكاها انت ولي مولاها انا نسالك من خير ما سالك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم انا نسالك عزائم مغفرتك ومجيات امري والسلامة من كل اثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنه والنجاه من النار اسالك علما نافعا اللهم اغفر لي ذنوبي خطيئتي وامري اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما انت اعلم مني اللهم اغفر لي ذنبي وهدي اللهم سدد في القلوب سر قلوبنا لا تعد اللهم اهدني وسدد اللهم من يسلك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اصلح لي ديني الذي وعصمه امري واصلح لي دنياي التي في معاشي واصلح لي اخرتي التي في معادي واجعل حياتي زياده في كل خير واجعل الموت راحه لي من كل شر اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني اللهم من يعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والمغرم والمأسم ومن عذاب النار ومن عذاب النار فتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة والكفر والفسوق والشكاك والسمة والرياء ومن السم والبكم والجن والجزام وسيل اسقام وزري الدين من الهم والحزن والبخل وغلبة الرجال ومن أورد إلى عرز العمر وفتنة الدنيا من إبل لا ينفع ومن قلب لا أخشى ومن نفس لا تشفى ومن دعوة لا استجاب لها ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم يا الله اپنے فضل و کرم سے ہمارے سارے روزوں کو قبول فرما کتنے لوگوں کو اللہ کو یا اللہ معاف کرنا چاہتا ہے اللہ اللہ زمین رمضان کی جو ہے یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو بھی معاف کر دے اللہ جہنم کے عکس خلاصی نصیب فرما یا اللہ جو قرآن پڑھا گیا جو سنا گیا اللہ اس کو قبول فرما دے یا رب العالمین، جن نے سنا ہے ان کا سنانا قبول فرما، جنہوں نے سنا ان کا سننا قبول فرما، یا اللہ قرآن کے ساتھ یا اللہ ہمیں پوری محبت عطا فرما، اس کو ہمارے لیے نور بنا دے ہدایت کا، اور یا اللہ اس کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس میں تدبر نصیب فرما، یا اللہ جو قرآن ہے تو اس کو یاد کرنے کے، یا اللہ اس پر اس کو سننے سنانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ علیہ ہر قسم کے غلط کاموں سے محفوظ فرما، شیطان کے تمام چیلوں سے یا اللہ ہمیں محفوظ فرما، ہمارے نفسوں کی بہترین تربیت فرما دے، ہمارے اور یا اللہ ہمارے فل قلوب کو قلوب سلیمہ بنا دے، ہمارے عقول کو قلوب فہیمہ بنا دے، یا اللہ یا اللہ علیہ تو اپنے فل کرم سے یا اللہ جو اپنی رضا کا دولت عظیم ہوا میں عطا فرما، یا اللہ اپنے دل پاک سے ان کی میت پاک میں یار پاک عطا فرما، یا اللہ جب تو فرما کہ میں تم سے رضا کبھی ناراض نہیں، اللہ خوش نصیب لوگوں میں ان شاء اللہ فرما، ہم اللہ بنائے حاصل نصیب فرما، اس نے خاتمہ کے عظیم دل سے عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع